وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي مَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا بَيَانٌ لِحُكْمِهِ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَاهُ فَقَوْلُهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُجْمَلٌ لِاخْتِلَافِ أَعْدَادِ الْجَمْعِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا أَصْلًا بَلْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى مُعَيَّنٍ. بھئی گزشتہ سبق میں عام کی بحث ہم نے شروع کی تھی، عام کی تعریف گزر گئی بھئی، عام کی تعریف گزر گئی، آج کے سبق میں عام کا حکم ہم پڑھیں گے بھئی. تو عام کا حکم بتلا رہے ہیں مصنف کہ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ، کہ عام جو ہے وہ حکم کو ثابت کر دیتا ہے، فی ما یتناولہ، ما سے مراد افراد ہیں بھائی، ان افراد میں، یتناولہ جن کو وہ شامل ہوتا ہے، قطعاً قطعی طور پر، قطعی طور پر. اس قطعاً کا تعلق یوجب سے ہے، حکم کو ثابت کر دیتا ہے قطعی طور پر، حکم کو کیا کر دیتا ہے، قطعی طور پر ثابت کر دیتا ہے بھائی. تو عام کا کیا حکم بیان ہوا کہ وہ جن افراد کو شامل ہوتا ہے ان میں حکم کو قطعی طور پر کیا کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے قطعی طور پر. دیکھیے آگے شرح آ رہی ہے جی، شارح بتلاتے ہیں بیان لحکم ہی بعد بیانی معنی ہو، کہ یہ جو ہے یہ عام کے حکم کا بیان ہے اس کے معنی کے بیان کے بعد. پہلے اس کا معنی بیان کر دیا کہ عام کسے کہتے ہیں، اس کے بعد اب کیا بیان کر رہے ہیں، یہ اس کا حکم بیان کر رہے ہیں. فَقَوْلُهُ يُوجِبُ الْحُكْمَ رَدٌ عَلَى مَنْ قَالَ، کہتے ہیں جو ماتن نے کہا یوجب الحکم، کہ یہ عام کیا کرتا ہے، حکم کو ثابت کرتا ہے. کہتے ہیں یہ رد ہے ان علماء پر جو یہ کہتے ہیں کہ عام مجمل ہے بھائی. دیکھیے بعض، یاد رکھیے، بعض علماء کہتے ہیں کہ عام مجمل ہے اور لہذا اس کے اندر توقف کیا جائے گا بھائی، توقف کیا جائے گا. مجمل اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جمع کے اعداد مختلف ہیں بھائی. دیکھیے ایک جمع قلت ہے، ایک جمع کثرت ہے. جمع قلت اسے کہتے ہیں جس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے، اور جمع کثرت جو ہے اس کا اطلاق 11 سے لے کر مالا نہایا تک ہوتا ہے بھائی، اور بعض کہتے ہیں 10 سے لے کر مالا نہایا تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو جمع قلت کسے کہتے ہیں جس کا اطلاق کتنے سے کتنے پر ہوتا ہے، 3 سے 10 تک بھائی، اور جمع کثرت جس کا اطلاق 11 سے مالا نہایا تک. جبکہ بعض نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جمع کثرت کا اطلاق 3 سے لے کر مالا نہایا تک ہوتا ہے. تو معلوم ہوا 3 سے لے کر 10 تک یہ صرف جمع قلت کے افراد ہیں، جبکہ 3 سے 10 تک اور اس سے اوپر یہ سارے جمع کثرت کے بھی افراد ہیں بھائی. معلوم ہو دوسرے قول کے مطابق دونوں کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، جمع قلت کی ابتدا بھی 3 سے اور جمع کثرت کی ابتدا بھی 3 سے ہو رہی ہے بھائی. اچھا یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو عام جو ہے یہ مجمل ہے بھائی، اس لیے کیونکہ جمع کے افراد مختلف ہیں بھائی. 3 بھی جمع کا فرد ہے، 4 بھی جمع کا فرد ہے، 5 بھی جمع کا فرد ہے، اسی طرح 6 بھی جمع کا فرد ہے بھائی. تو جمع قلت کے افراد کتنے ہوئے، 3 سے لے کر 10 تک، اور جمع کثرت کے تو 3 سے لے کر مالا نہایا تک. تمام اعداد کیا ہیں، جمع کثرت کے افراد ہیں بھائی. تو جمع کثرت ان کے جمع کے اعداد جو ہیں مختلف ہیں، تو لہذا کوئی بھی عدد اس سے مراد لینا صحیح ہے بھائی. جو بھی اس کے افراد میں حصے ہیں ان میں سے کسی بھی فرد کو مراد لینا صحیح ہے. اور اب یہاں مثلا اب عام آتا ہے، جمع ہے تو اس کے افراد مختلف ہوئے. اب کسی ایک فرد کو بھی مراد دیا جا سکتا ہے, لیکن کسی ایک فرد کو مراد دیا جائے گا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. بھائی آپ تین مراد لیتے ہیں, بھائی چار اور پانچ کیوں نہیں مراد لیتے, چار مراد لیتے ہیں تو بھائی تین کیوں نہیں مراد لیا, پانچ چھ سات کیوں نہیں مراد لیے بھائی. تو لہذا اس صورت میں اگر کسی ایک عادت کو ہم اس کی مراد قرار دیں گے تو کیا لازم آئے گا, ترجیح بلا مرجح بھائی, ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا. تو لہذا کسی ایک کو بھی اولویت حاصل نہیں ہے, لہذا یہ مجمل ہوا بھائی, لہذا اس کے اندر توقف کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ ہاں, تو یہ حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ اس میں توقف کیا جائے گا. پھر یاد رکھیے ان علماء کے دو گروہ ہیں بھائی. بعض یہ کہتے ہیں کہ عمل کے اندر بھی توقف ہوگا اور اعتقاد یعنی علم کے اندر بھی توقف ہوگا. عمل میں بھی توقف کیا جائے گا, عمل بھی نہیں کیا جائے گا, اور اعتقاد بھی نہیں رکھا جائے گا اس میں بھی توقف کیا جائے گا جب تک کہ کسی معین عادت پر دلیل قائم نہ ہو جائے کہ یہ مراد ہے, تین مراد ہے یا چار مراد ہے یا پانچ مراد ہے. تو جب تک کسی معین عادت پر کوئی دلیل نہ قائم ہو جائے اس وقت تک نہ اس پر نہ اس کا اعتقاد رکھا جائے گا اور نہ اس پر عمل کیا جائے گا, دونوں میں توقف کیا جائے گا. جبکہ ان میں سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اعتقاد میں تو توقف کیا جائے گا لیکن عمل واجب ہوگا. کیا کیا جائے گا؟ اس پر عمل کیا جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بعض علماء نے کیا لکھا کہ جمع کے اعداد کیا ہے مختلف ہیں, اس لیے عام کیا ہے حکم کو ثابت نہیں کرے گا بلکہ یہ مجمل ہوا, اس کے اندر کیا کیا جائے گا؟ توقف کیا جائے گا بھائی, توقف. پھر اس میں نے بتایا دو گروہ ہیں, بعض کہتے ہیں عمل کے اعتبار سے بھی توقف ہے اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی توقف ہے. بعض کہتے ہیں نہیں, اعتقاد کے اعتبار سے تو توقف ہے, عمل کے اعتبار سے توقف نہیں بلکہ عمل کیا جائے گا. تو مصنف رحمہ اللہ نے جب فرمایا کہ وہ انہ یوجب الحکمات, یہ عام کیا کر دیتا ہے؟ حکم کو ثابت کر دیتا ہے قطعی طور پر. تو لہذا یہ جو حکم کو ثابت کرتا ہے یوجب الحکم, یہ رد ہو گیا ان علماء کا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجمل ہے. انہوں نے تو کہا تھا توقف کیا جائے گا, لیکن انہوں نے کیا کہا مصنف نے کہ یہ حکم کو ثابت کر دیتا ہے. جی, اور جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ بھئی جب یہ جو عام ہے اس کو محمول کیا جائے گا تمام افراد پر, جب تمام افراد پر محمول کر لیا تو لہذا اس صورت میں ترجیح بلا مرجح بھی لازم نہیں آیا اور اجمال بھی باقی نہ رہا بھائی, بلکہ کیا مراد لے لیا ہم نے اس سے, اس کے عام کے تمام افراد مراد لے لیے جن جن پر یہ صادق آتا تھا بھائی, تمام افراد مراد لے لیے. سمجھ میں آیا؟ دیکھو مثلا بھائی, میں کہتا ہوں درجہ رابعہ کے طلباء کو انعام دیا جائے گا. اب درجہ رابعہ کے طلباء یہ جمع ہے مولانا, اور جمع کیا ہے اس کا اطلاق تین پر بھی ہوتا ہے, چار پر بھی ہوتا ہے, پانچ پر بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی بھی اس سے مراد, ہو سکتا ہے تین مراد ہوں, ہو سکتا ہے چار مراد ہوں, ہو سکتا ہے پانچ مراد ہوں. تو لہذا جب تک کوئی دلیل نہیں قائم ہو جاتی اس وقت کیا, اس وقت تک کیا کیا جائے گا؟ توقف کیا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ توقف کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں, بلکہ کیا کیا جائے گا؟ تمام پر محمول کیا جائے گا کہ تمام طلبا مراد ہیں بھائی, سب کو کیا کیا جائے گا؟ انعام دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فقولہ یوجب الحکم, ماتن کا قول یوجب الحکم جو ہے رد, یہ رد ہے علی من قال, ان علماء پر جنہوں نے یہ کہا کہ انہو مجمل الاختلاف اعداد الجمع, کہ عام جو ہے وہ مجمل ہے جمع کے اعداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے, فلا یکون موجبا اصلا, لہذا یہ مثبت نہیں ہوگا قطعی طور پر, یعنی یہ قطعی طور پر حکم کو ثابت کرنے والا, یعنی سرے سے حکم کو ثابت کرنے والا ہی نہیں ہے بھائی سرے سے, بل یجب التوقف, بلکہ توقف واجب ہے, حتی یقوم الدلیل علی معین, یہاں تک کہ کیا ہو جائے کسی معین پر، کسی معین عادت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو مصنف نے ان کا رد کر دیا کہ نہیں بھائی، ہم اس کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ تمام افراد پر محمول کر لیتے ہیں. اس صورت میں ترجیح بلا مرجح بھی لازم نہیں آتی، اس صورت میں ترجیح بھی لازم نہیں آتی کہ بعض ہم نے تین یا چار یا پانچ کوئی ایک مراد لیتے تو ترجیح لازم آتی بھائی، لیکن ہم نے تمام افراد مراد لے لیے تو ترجیح بھی لازم نہ آئی اور اجمال بھی باقی نہ رہا بھائی. وقوله فيما يتناوله رد على من قال لا يوجب الفرد الا الواحد ولا الجمع الا الثلاث والباقي موقوف على قيام الدليل. اب جبکہ بعض علماء، یاد رکھیے، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عام جو ہے وہ اگر مفرد ہو تو وہ ایک ہی فرد کو شامل ہوگا، اور عام جب جمع ہو تو اس صورت میں وہ تین کو شامل ہوگا. بھائی بھائی یاد رکھیے، عام دو قسم پر ہے، کبھی تو وہ مفرد کا صیغہ ہوگا یعنی اس میں جنس ہوگا. کیا ہوگا؟ اس میں جنس ہوگا مولانا، اس میں جنس. اور آپ نے پڑھا بھائی اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے، یعنی ایک پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، قلیل ادنا فرد ایک ہے مولانا ایک، اور تمام افراد بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں بھائی، تمام افراد. پڑھا یعنی پچھلے سال آپ نے بھائی طلاق کی بحث میں بھی خصوصاً پڑھا ہوگا کہ مصدر وہ اس میں جنس ہے اور اس کا اطلاق ایک فرد یعنی ایک طلاق پر بھی ہو سکتا ہے اور تمام مجموعے پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ وہ بھی فرد حکمی ہے اس کا. تو اس میں جنس جو ہوتا ہے اس کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہو سکتا ہے اور سارے مجموعے پر بھی ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ ایک وہ فرد حقیقی ہے اور مجموعہ کیا ہے؟ فرد حکمی، یعنی سارے مجموعہ ایک ہی جنس کا ہے، ایک ہی فرد ہے گویا کہ. تو لہذا عام جو ہے وہ اس میں جنس بھی ہو سکتا ہے اور جمع کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں جنس کا بھی اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ جیسے ایک فرد حقیقی پر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا اطلاق تمام افراد پر بھی ہوتا ہے باعتبار فرد حکمی کے بھائی، اور جمع کا اطلاق بھی اسی طرح کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے؟ تین افراد پر ہوتا ہے. اب وہ فرماتے ہیں یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، جب اس میں جنس بولا جائے یعنی مفرد بولا جائے تو اس میں احتمال ہے ایک فرد مراد ہو اور احتمال ہے کہ تمام افراد مراد ہوں. اسی طرح جمع کا صیغہ بولا جائے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے اسے تین افراد مراد ہوں، چار مراد ہوں، پانچ مراد ہوں، کوئی بھی فرد کیا ہو سکتے ہیں اس میں سے مراد ہو سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جب لفظ آ گیا، کلام کے اندر لفظ آیا، اور لفظ کو معنی سے خالی کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، جب کلام میں آیا کچھ نہ کچھ تو اس کا معنی ضرور ہوگا، بالکل لفظ تو اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا، کچھ نہ کچھ معنی تو اس کا ہوگا. اب یہ معنی یا تو اس سے کیا مراد لے لیں گے، اگر مفرد ہے ایک بھی مراد ہو سکتا ہے اور تمام افراد بھی، لیکن ایک تو کم از کم قطعی طور پر اس سے مراد ہے، کیونکہ معنی سے تو یہ خالی نہیں، جب معنی سے خالی نہیں کچھ نہ کچھ تو مراد ہے. اب ایک تو قطعی ہے، البتہ تمام کا احتمال ہے اس کے اندر، جبکہ اسی طرح جمع کے اندر بھائی جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ تین افراد پر. تو تین تو قطعی مراد ہوں گے اس جمع سے، ہاں تین سے زیادہ کا بھی اس کے اندر کیا ہے؟ احتمال ہے. لہذا اس میں جنس کے اندر ایک کو تو وہ قطعی طور پر شامل ہوگا اور مجموعے کا اس میں احتمال، جمع کے اندر وہ تین کو تو قطعی طور پر شامل ہوگا، ہاں تین سے زیادہ کا اس میں احتمال ہے. تو لہذا کہتے ہیں اس صورت کے اندر جو قطعی ہو وہ مراد، جو یقینی ہو وہ مراد لینا بہتر ہے بنسبت اس کے جس کا صرف احتمال ہے، جس کا صرف شک ہے مولانا، جو مشکوک ہے. تو یقینی مراد لینا بہتر ہے یا مشکوک مراد لینا بہتر ہے بھائی؟ یقینی مراد لینا بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں لہذا جب یہ مفرد ہوگا تو ایک مراد لے لیں گے کیونکہ ایک یقینی ہے. کیونکہ ایک سے تو کم ہو ہی نہیں سکتا، ایک پر تو ضرور ہوگا اس سے مراد، تو ایک یقینی ہوا وہ مراد لے لیں گے، اور جمع کے اندر تین چونکہ یقینی ہے کم از کم، تو لہذا جمع کی صورت میں تین مراد لے لیں گے، اور باقی کا صرف احتمال ہے، باقیوں کے مراد لینے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے باقی مراد نہیں ہو سکتے بھائی، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یقینی کو مراد لینا بہتر ہے مشکوک کے مقابلے میں، تو وہ یقینی مراد لیتے ہیں، اور وہ مفرد سے کیا مراد لیں گے ایک، اور جمع سے کیا مراد لیں گے تین مراد لیں گے. ہم جواب دیتے ہیں بھائی ان کو کہ یہ تو آپ لغت میں قیاس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں لغت میں قیاس کر رہے ہیں، اور لغت میں قیاس جاری نہیں ہوتا بھائی، یاد رکھیے لغت میں قیاس کرنا باطل ہے، کہ بھائی دیکھو اس میں جنس بولا جائے اور اس سے آپ کہیں ایک فرد مراد ہوگا کیونکہ ایک تو یقینی ہے باقی تو یقینی نہیں، جمع میں تین افراد مراد ہوں گے کیونکہ تین تو یقینی ہے باقی تو یقینی، یہ تو ایک لغت کی بات ہے، زبان کی بات ہے ہمارا نا، کہ اس میں جنس میں آپ کہہ رہے ہیں کتنا مراد ہونا چاہیے ایک، جمع میں کتنے مراد ہونے چاہیے تین، یہ تو عربی زبان کی بات ہے، تو اور زبان کو آپ جانتے ہیں مولانا کہ اس کے قیاس کے ذریعے ثابت کرنا صحیح، قیاس کے ذریعے ثابت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ہم ان کے استعمال کو دیکھیں گے مولانا، کس چیز کے لیے کس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا ماتن نے جب کہا بھائی فیما یتناولہ کہ یہ حکم کو ثابت کرتا ہے فیما ان افراد کے اندر، یتناولہ جن کو وہ عام کیا ہوتا ہے جن کو وہ عام شامل ہوتا ہے، تو فیما یتناولہ کے ذریعے رد ہو گیا ان علماء کا جنہوں نے کیا کہا تھا کہ مفرد کی صورت میں کتنا مراد ہوگا ایک اور جمع کی صورت میں تین، کہتے ہیں نہیں بھائی ان تمام افراد کو شامل ہوگا بھائی جن کو پر یہ صادق آتا ہے، تو کہتے ہیں وقوله فيما يتناوله رد على من قال لا يوجب الفرد الا الواحد ولا الجمع الا الثلاثه، اور مصنف رحمہ اللہ کا قول فيما يتناوله یہ رد ہے ان علماء پر جنہوں نے یہ کہا کہ ثابت نہیں کرتا مفرد مگر ایک ہی کو، یعنی اس میں جنس وہ ایک ہی کو ثابت کرتا ہے، ولا الجمع الا الثلاثه اور ثابت نہیں کرتی جمع الا الثلاثه مگر کتنے افراد کو تین افراد کو بھائی، والباقی موقوف على قیام الدلیل اور باقی کس پر موقوف ہے قیام الدلیل دلیل کے قائم ہونے پر موقوف ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نہیں یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں لغت کے اندر قیاس کر رہے ہیں اور لغت کے اندر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے بھائی، وقوله قطعا رد على الشافعي رحمه الله تعالى حيث ذهب الى ان العام ظني لانه جی یاد رکھیے ہمارے نزدیک عام جو ہے وہ قطعی ہے مولانا، عام کیا ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ انه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا کہ یہ ان تمام افراد کو جن پر یہ صادق آتا ہے ان میں حکم کو ثابت کر دیتا ہے قطعی طور پر، تو ہاں ہمارے نزدیک قطعی ہے جی، یاد رکھیے ہمارے نزدیک عام قطعی ہے جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک عام ظنی ہے بھائی، ظنی ہمارے نزدیک عام قطعی اس لیے ہے کہ عموم کے صیغوں کی دلالت عموم پر باعتبار وضع کے ہے بھائی، ہمارے نزدیک عام قطعی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ جو عموم کے صیغے ہیں ان کی دلالت عموم پر باعتبار وضع کے ہے، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بات بتواتر منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عام کے عموم پر استدلال کرتے تھے اور کسی قرینے کے محتاج نہیں ہوتے تھے بھائی، معلوم ہوا لفظ کی دلالت اپنے معنی پر یا عام یوں کہیں عام کی دلالت عموم پر باعتبار وضع کے ہے، اگر باعتبار وضع کے نہ ہوتی یہ دلالت تو پھر وہ کسی قرینے کے محتاج ہوتے بھائی، وہ عام کے ذریعے استدلال کرتے ہیں کس چیز پر عموم پر اور بغیر کسی قرینے کی احتیاج کے بھائی، معلوم ہوا یہ عام کی دلالت عموم پر باعتبار وضع کے ہے، اگر باعتبار وضع کے نہ ہوتی تو وہ کس چیز کے محتاج ہوتے؟ عموم پر دلالت کے لیے کسی قرینے کے محتاج ہوتے بھائی، کسی قرینے کے، لیکن وہ کسی قرینے کی طرف نہیں جاتے بلکہ اس کے بغیر ہی عام کے ذریعے عموم پر استدلال کرتے ہیں. معلوم ہوا اس عام کی دلالت عموم پر باعتبار وضع کے ہے، اور صیغے کی دلالت کسی معنی پر باعتبار وضع کے یہ قطعی ہوا کرتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے. تو ثابت ہوا کہ عام جو ہے وہ کیا ہے؟ قطعی ہے، کہ اس کی دلالت بھی اپنے عموم پر باعتبار وضع کے ہے جو قطعی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات ذکر کی؟ ہمارے نزدیک عام قطعی اس لیے ہے کیونکہ عام کی دلالت عموم پر کس اعتبار سے ہے؟ باعتبار وضع کے ہے. اور بتواتر یہ بات منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عام سے عموم پر استدلال کرتے تھے اور کسی قرینے کے محتاج نہیں ہوتے تھے بھائی. اور اگر عام کی دلالت اپنے عموم پر باعتبار وضع کے نہ ہوتی تو پھر وہ کس چیز کے محتاج ہوتے؟ کسی قرینے کے محتاج ہوتے، اور وہ کسی قرینے کی طرح محتاج نہیں، اس کے بغیر ہی کیا کرتے؟ عام کے ذریعے عموم پر استدلال کرتے. معلوم ہوا عام کی دلالت عموم پر کس اعتبار سے ہے؟ وضع کے اعتبار سے ہے بھائی، وضع کے اعتبار سے ہے. لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر وہ کسی قرینے کی محتاج نہیں ہوتی بھائی. سمجھ میں آیا؟ جب اس معنی کے لیے وضع ہے تو خود بخود اس پر دلالت کرے گا، کسی قرینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ میں آیا؟ تو ثابت ہوا کہ عام کی دلالت اپنے عموم پر یہ باعتبار وضع کے ہے، اور باعتبار وضع کے جو دلالت ہوا کرتی ہے وہ قطعی ہوا کرتی ہے. تو ثابت ہوا کہ عام کیا ہے؟ قطعی ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام ظنی ہے بھائی، عام قطعی نہیں. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی جمہور فقہا بھائی، جمہور فقہا فرماتے ہیں کہ عام ظنی ہے مولانا، لیکن احنا عند الاحناف بھائی ہمارے نزدیک عام کیا ہے؟ قطعی ہے، خاص کی طرح قطعی ہے. تو مصنف نے جب قطعن کہا تو اس کے ذریعے رد ہو گیا کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عام ظنی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی عام ایسا نہیں جس سے بعض افراد کو خاص نہ کر لیا گیا ہو. بھائی آپ جانتے ہیں بھائی، آپ نے گزشتہ سال بھی پڑھا ہوگا کہ عام دو قسم پر ہے، ایک کیا ہے؟ عام مخصوص البعض ہے بھائی، اور ایک عام غیر مخصوص البعض ہے بھائی. عام مخصوص البعض وہ عام جس میں سے بعض افراد کو نکال لیا گیا ہو، اور عام غیر مخصوص البعض جس میں سے بعض افراد کو نہ نکالا گیا ہو بھائی. مثلا ابھی جو میں نے مثال ذکر کی بھائی، مثلا میں کہتا ہوں درجہ رابعہ کے طلباء کو انعام دیا جائے. دیکھیے میں نے کسی کا استثناء کیا، کسی کو نکالا اس حکم سے؟ نہیں، کسی کو نہیں نکالا اس حکم سے. تو یہ عام ہے، غیر مخصوص البعض ہے بھائی. دیکھو عام کیا تھا اس کے اندر؟ درجہ رابعہ کے طلباء، اس کے کئی افراد ہیں مولانا. اور عام بھی کس کو کہتے ہیں؟ جو افراد کو شامل ہوتا ہے. اور ان کو کیا حکم لگایا میں نے ان کے لیے؟ کہ ان کو کیا دیا جائے؟ انعام دیا جائے. تو اس حکم سے میں نے کسی کو بھی نہیں نکالا، تو یہ عام غیر مخصوص البعض ہے. اور بعض افراد کیا کیا جاتا ہے؟ اس عام کے حکم سے بعض افراد کو نکال لیا جاتا ہے. مثلا میں اس کے ساتھ ہی کہتا ہوں، پہلے میں نے کیا کہا کہ درجہ رابعہ کے طلباء کو انعام دیا جائے مگر زید، عمر اور بکر کو نہیں، ان کو انعام نہ دیا جائے. تو دیکھو جو وہ بھی درجہ رابعہ کے فرض کریں طلباء ہیں، میں نے سب کے لیے حکم دیا لیکن پھر اس میں سے تین افراد زید، عمر، بکر کو اس حکم سے نکال دیا بھائی، یعنی ان کو انعام نہ دیا جائے. تو یہ کیا ہوا؟ عام مخصوص البعض، یعنی بعض افراد کو اس میں اس کے حکم میں سے نکال دیا گیا بھائی، باقیوں کے لیے تو حکم ہو گیا کہ انہیں انعام دیا جائے، لیکن ان کو انعام دینے کے حکم سے نکال دیا کہ ان کو انعام نہ دیا جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام مخصوص البعض کہتے ہیں بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے جس میں سے بعض افراد کو نکال نہ لیا گیا ہو بھائی، الا یہ کہ کوئی دلیل قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس عام کے میں کسی فرد کی تخصیص نہیں، کسی فرد کی تخصیص نہیں، اگر دلیل قائم ہو جائے اس کی بات تو الگ ہے۔ جیسے مولانا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ بکل شیئن علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب یہ ایسا عام ہے ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کوئی ایک فرد بھی اس حکم سے باہر نہیں ہے بھائی، کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے بھائی، ہر چیز اللہ کے علم۔ تو یہ ایسا عام ہے جس میں سے کسی ایک فرد کو بھی خاص نہیں کیا گیا، اور یہ دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ کس کے ذریعے؟ ہاں، تو اگر کوئی ایسا عام ہے جس میں دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے کہ اس میں کسی فرد کی تخصیص نہیں ہے، اس کی بات تو الگ ہے، البرنہ اس کے علاوہ جتنے عام ہیں ان سب میں کیا کیا گیا ہے، کسی نہ کسی فرد کی تخصیص کی گئی ہے، یعنی بعض افراد کو اس حکم سے نکال دیا گیا ہے۔ جیسے دیکھیے مولانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تمام بیوع کو حلال قرار دیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا مولانا؟ احل اللہ البیع، تمام بیوع حلال ہیں، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وحرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھو پہلے تمام بیوع کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ حلال ہونے کا حکم ان کے بارے میں بتلایا گیا، لیکن پھر اس میں سے چند افراد کو نکال لیا گیا کہ وہ حلال نہیں ہے، ربا حرام ہے، اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے بھائی، تو لہذا تو بیع ربا اس سے خارج ہو گئی اس حکم سے۔ عام بیوع کا حکم کیا ہوا؟ وہ حلال ہیں، اور بیع ربا کا کیا حکم ہو گیا؟ وہ حرام ہے بھائی، وہ حرام ہے۔ تو دیکھو اس عام سے کیا کر لیا گیا؟ بعض افراد کی تخصیص کر لی گئی، ہاں باقی ہر بیع حلال رہی، لیکن وہ بیع جس کے اندر ربا ہو وہ کیا بن گئی؟ حرام بن گئی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ احل اللہ البیع، اللہ تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اس کے ذریعے تخصیص کر دی گئی، جس بیع کے اندر ربا ہے اسے اللہ تعالی نے حرام قرار، تو اس حلت کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا، یہ تخصیص ہو گئی مولانا۔ کیا ہو گئی؟ تخصیص، اسے تخصیص کہتے ہیں کہ اس عام کے حکم سے بعض افراد کو نکال دیا جائے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی عام ایسا نہیں جس سے بعض افراد کی تخصیص نہ کر لی گئی ہو، الا وہ عام کی جس کے بارے میں باقاعدہ شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ اس سے کسی فرد کی تخصیص نہیں، باقی ہر عام سے کسی نہ کسی فرد کی تخصیص کر لی گئی ہے۔ جب تخصیص کر لی گئی ہے تو معلوم ہوا ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے، ہر عام کے اندر کوئی بھی عام آ جائے مولانا، کسی بھی عام کے بارے میں شرعی حکم آ جائے، اب اگر چاہے ہمیں تخصیص کا پتہ نہ ہو پھر بھی اس میں تخصیص کا استعمال آ گیا، کیونکہ ہر عام سے کیا کیا گیا ہے؟ بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہے۔ اب معلوم ہوا ہر عام میں تخصیص کا استعمال ہے، تو ایک عام آئے اور اس سے کسی کی تخصیص نہیں، لیکن پھر بھی وہ یقینی نہ رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض افراد کی کیا کر لی گئی ہو، اس سے تخصیص کر لی گئی ہو، بعض کو اس کے حکم سے نکال دیا گیا ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے، ہمیں علم ہی نہ ہو، ہم واقف ہی نہ ہو اس پر بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام قطعی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ عام کے اندر کیا استعمال آ گیا، ہر عام کے اندر، کہ اس میں سے بعض افراد کو کیا کر لیا گیا ہو، خاص کر لیا گیا ہو، اس حکم سے نکال دیا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے ہم اس پر واقف نہ ہوں بھائی۔ جب یہ احتمال آ گیا تو عام قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا بھائی، ظنی بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ظنی بن گیا۔ جیسے دیکھیے مولانا، ابھی میں نے مثال جو ذکر کی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے، میں نے کیا کہا کہ درجہ رابعہ کے طلبا کو انعام دیا جائے مگر زید، عمر، بکر، خالد کو نہ دیا جائے. یاد رکھیے یہ عام مخصوص البعض ہوا مولانا. تو عام غیر مخصوص البعض کا تو یہ حکم ہے وہ قطعی ہے. ہاں عام مخصوص البعض یعنی جس سے بعض افراد کو نکال لیا گیا ہو وہ ہمارے نزدیک ظنی ہے مولانا. وہ ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ جو تو غیر مخصوص البعض جو ہے وہ قطعی ہے، لیکن مخصوص البعض ظنی ہے بھائی. کس طرح ظنی؟ کس طرح کیا حکم بیان ہوا یہاں پر درجہ رابعہ کے طلبا کے لیے کہ انہیں انعام دیا جائے، لیکن میں نے کیا کیا تین افراد کو اس میں سے خاص کیا، اس میں سے نکال دیا مولانا. زید، عمر، بکر کو نہ دیا جائے. معلوم ہے کوئی وجہ ہوگی جو زید، عمر، بکر کو میں کہہ رہا ہوں انعام نہ دیا جائے، اس حکم سے نکال دیا. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی علت ہوگی. تو اب ہر طالب علم میں احتمال آ گیا، ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ وجہ پائی جائے. اگر اس میں پائی گئی تو اس کو بھی نکال دیں گے، اس پر اس کو بھی حکم سے اسے بھی انعام نہیں دیں گے. دوسرے طالب علم کے بارے میں احتمال آ، اس میں بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی وہی وجہ ہو جو زید، عمر، بکر میں تھی، تو اس کو بھی کیا کر دیں گے، حکم سے نکال دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہر طالب علم میں احتمال آ گیا یا نہیں آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ وجہ ہو. تو لہذا اب عمل تو کیا جائے گا، لیکن احتمال تو آ گیا دوسرا کہ ہو سکتا ہے اس میں یہ وجہ ہو، تو لہذا قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ظنی بن گیا. اور اس میں سے پھر جب علت کا جب پتہ لگ جائے تو پھر افراد، پھر باقی افراد کی بھی شرعی حکم ہے مولانا، کوئی شرعی حکم ہے تو پھر اس میں سے جب علت کا پتہ لگ گیا تو باقی افراد کی بھی تفتیش کی جائے گی مولانا، قیاس یا خبر واحد کے ذریعے. کیونکہ عام مخصوص البعض کیا ہے؟ ظنی ہے، اور قیاس اور خبر واحد بھی کیا ہیں؟ ظنی ہیں. تو لہذا اب عام اور اس عام سے قیاس یا خبر واحد کے ذریعے اور افراد کی بھی تفتیش جائز ہو جائے گی مولانا، اور اس میں سے اور افراد بھی نکالے جا سکتے ہیں. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا باقی افراد اس سے نکالتے جائیں گے، جس میں بھی قیاس یا کس کی خبر واحد کے لیے کیا آ جائے، تفصیل خبر واحد یا قیاس کے لیے کی جائے گی. تو اب اور اگر اس دوسرے میں بھی علت کا پتہ لگ گیا، یہ دوسرے کے بارے میں خبر واحد آ گئی، تو لہذا اس کو بھی، اس فرد کو بھی حکم سے نکال دیں گے. اس تفتیش کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے یہاں تک کہ تین افراد رہ جائیں جمع کے اندر. اب تفتیش نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ عام جمع کا صیغہ ہے. اب بھی آپ تفتیش کرو گے تو پھر تو وہ عام ہی کیا ہو جائے گا، اس پر عمل ہی باقی نہیں رہے گا بھائی. اس کے تو افراد ہی کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ تین. یہ جمع کے اندر ہے مولانا. اور مفرد کے اندر، مفرد کے اندر تخصیص کرتے جائیں گے، یعنی اس میں جنس کے اندر، یہاں تک کہ ایک فرد رہ جائے. جب ایک رہ جائے گا اس کے بعد تخصیص نہیں کی جا سکتی، ورنہ تو اس پر عمل ہی باقی نہیں رہے گا بھائی. عمل باقی نہیں رہے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام ظنی ہے، اس لیے کیونکہ کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے جس میں سے بعض افراد کو نکال نہ لیا گیا ہو، بعض افراد کی تفتیش نہ کر لی گئی ہو. تو لہذا تو ہر عام کے اندر احتمال آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اگرچہ ہمیں اس کا علم نہ ہو بھائی، لہذا یہ قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا. ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو استعمال ہے بغیر دلیل کے. یہ استعمال کیا ہے بھئی؟ ایک عام ہے، اس سے بعض افراد کو خاص نہیں کیا گیا، لیکن آپ کہتے ہیں استعمال ہے کہ ہو سکتا ہے بعض افراد کو کیا کر لیا گیا ہو، خاص کر لیا گیا ہو، لیکن ہمیں علم نہ ہو. یہ تو بغیر دلیل کے استعمال ہے، اور بغیر دلیل کے جو استعمال ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ تو پھر ہر چیز کے اندر استعمال آ جائے گا. مثلا دیکھیے، آپ نے مثلا زید کو دیکھا تھا استعمال، لیکن استعمال تو ہے، ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیکھا ہو. یہ کتاب آپ کی ملکیت ہے مولانا جو آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ بھی استعمال تو ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی ملکیت نہ ہو بھائی. آپ نے ایک کام، ایک فیل سر انجام دیا، لیکن استعمال تو یہ بھی ہو سکتا استعمال ہے، ہو سکتا ہے آپ نے یہ فیل سر انجام نہ دیا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے کھانا کھایا مولانا، لیکن احتمال ہے ہو سکتا ہے آپ نے نہ کھایا ہو گئے, تو یہ احتمال تو پھر ہر چیز کے اندر آ جائے گا, لیکن یہ احتمال بغیر دلیل کے ہے, اور بغیر دلیل کے احتمال کا کوئی اعتبار نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی, بغیر دلیل کے استعمال کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں جب کسی شرعی دلیل کے ذریعے عام سے بعض افراد کو نکال دیا گیا, کیا کیا گیا؟ شرعی دلیل کے ذریعے بعض افراد کو نکال دیا گیا, جیسے مولانا ابھی میں نے آیت ذکر کی تھی بھائی, احل اللہ البیع, اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے, وحرم الربا, اور ربا کو, تو دیکھو ربا کو اس حلت والے حکم سے نکال دیا گیا, اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ربا کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ جو ربا کی تفتیش کی گئی اور حلت کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا, یہ کس کے ذریعے ہوا؟ باقاعدہ شرعی دلیل کے ذریعے ہے مولانا, اس کا ذکر خود نص کے اندر آ گیا, آیت کے اندر آ گیا. تو اب ربا کیا ہوا؟ اب ربا تو حرام ہوا, لیکن باقی بیوع میں اس عام پر عمل کیا جائے گا, اور باقی بیوع کیا ہو گئیں؟ حلال ہو گئیں, باقی بیوع حلال ہو گئیں. لیکن ہر فرد کے اندر احتمال آ گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی ربا میں داخل ہو, یہ والی بھی کیا ہے, ہو سکتا ہے کس کے اندر داخل ہو؟ ربا میں داخل ہو. اس سے اگلا فرد ہے بے کا, اس کو آپ نے غور کیا دیکھا, لیکن احتمال تو ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی کس میں داخل ہو؟ جب ربا میں ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ حلت کے حکم سے. تو یہ اب احتمال آیا, لیکن یہ جو احتمال آیا یہ ویسی آیا یا وہ شرعی دلیل کی وجہ سے آیا تھا؟ شرعی دلیل کی وجہ سے آیا تھا, وہ جو اللہ ہی نے فرمایا کہ وحرم ربا, اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ احتمال معتبر ہے, کیونکہ یہ بغیر کسی دلیل کے پیدا نہیں ہوا, بلکہ کسی وجہ سے پیدا ہوا ہے, باقاعدہ ایک شرعی دلیل سے پیدا ہوا ہے. لہذا اس صورت میں اب عام قطعی نہ رہا, بلکہ کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا, کیونکہ یہ احتمال معتبر ہے, یہ احتمال بغیر دلیل کے پیدا نہیں ہوا, بلکہ کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ باقاعدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم امام شافعی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں بھائی کہ آپ نے جو کہا کہ ہر عام سے تفتیش کا احتمال, ہر عام میں تفتیش کا احتمال ہے, یہ احتمال بغیر دلیل کے ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور باقی وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے, وہاں بھی احتمال تفتیش کا آتا ہے, لیکن وہ احتمال کس کی وجہ سے ہے؟ باقاعدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے ہے, لہذا اس کا تو اعتبار ہے, لیکن اس احتمال کا اعتبار نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ قَطْعًا, اور ماتین کا قول جو ہے مولانا قَطْعًا رَدٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ, یہ رد ہے امام شافعی رحمہ اللہ پر, اور میں نے بتلایا کہ جمہور فقہا پر, مولانا جمہور فقہا کے نزدیک بھی کیا ہے؟ عام کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے. یہ رد ہے امام شافعی رحمہ اللہ پر, حیث ذہب, اس طور پر کہ وہ گئے ہیں, الى ان العام ظنیٌ, کہ عام جو ہے وہ ظنی ہے, لِأَنَّهُ مَا مِنَّ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ, اس لیے کہ کوئی بھی ایک عام نہیں ہے, مگر یہ کہ اس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے, فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَخْصُوصًا مِنْهُ الْبَعْضُ وَإِن لَّمْ نَقِفْ عَلَيْهِ, نَقِفْ لفظ ہے بھائی, بس احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عام جو ہے مخصوص ہو اس میں سے بعض بھائی, یعنی بعض کو اس میں سے خاص کر لیا گیا ہو بعض افراد کو, وَإِلَّمْ نَقِفْ عَلَيْهِ, اگرچہ ہم اس پر واقف نہ ہوں, فَيُوجِبُ الْعَمَلَ لِلْعِلْمَ, تو جب یہ ظنی ہوا تو یہ عمل تو کو تو ثابت کرتا ہے, عمل کو تو واجب کرتا ہے, لِلْعِلْمَ, علم کو واجب, یعنی عمل تو کیا جائے گا, وہ فرماتے ہیں ظنی ہو گیا عمل تو کیا جائے گا لیکن اعتقاد واجب نہیں ہے, کہ خبر الواحد والقیاس, جیسے کہ خبر واحد اور قیاس ہیں ان جیسے وہ ظنی ہیں, اسی طرح یہ عام بھی کیا ہے؟ ظنی ہے. ونقول, اور ہم کہتے ہیں ہذا احتمال ناشن بلا دلیل, ان کی یہ احتمال پیدا ہوا ہے بغیر کسی دلیل کے, وہ لا يعتبر, اور یہ معتبر نہیں ہے. وَإِذَا خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ كَانَ احْتِمَالًا نَاشِئًا عَنْ دَلِيلٍ فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا, اور جب مخصوص کر لیا جائے اس میں سے بعض افراد کو تو کان احتمالا ناشیا عن دلیل, تو یہ ایسا احتمال ہے جو دلیل سے پیدا ہوا ہے, فیکون معتبرا, تو یہ احتمال کیا ہے معتبر ہوگا, فعندنا العام قطعی, پس ہمارے نزدیک عام جو ہے وہ قطعی ہے, فیکون مساویا للخاص, پس یہ برابر ہوگا خاص کے, بھائی خاص جیسے قطعی تھا اسی طرح ہمارے نزدیک عام بھی کیا ہے قطعی ہے, خاص کے اندر جیسے اعتقاد واجب تھا اور اسی طرح عمل بھی واجب تھا, اسی طرح عام کے اندر بھی اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل بھی واجب ہے, تو لہذا یہ عام جو ہے وہ خاص کے مساوی ہوا, حتی یجوز نسخ الخاص بھی, یہاں تک کہ جائز ہے خاص کا نسخ بھی, ای بالعامی, ہذا امیر کا مرجع بتلا دیا, کس کے ذریعے خاص کا نسخ جائز ہے, عام کے ذریعے, مولانا عام کے, یہاں تک کہ عام کے ذریعے خاص کا نسخ بھی جائز ہے, اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں مولانا کہ ناسخ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ منسوخ کے برابر ہو قوت کے اندر یا اس سے بہتر ہو, ایک حکم کو کیا قرار دیا جائے, ایک حکم کو منسوخ قرار دیا جا رہا ہے, دوسرے کو اس کے لیے ناسخ قرار دیا جا رہا ہے, تو یہ دوسرا یہ تب ہی ناسخ بن سکتا ہے جبکہ یہ دلیل بھی قوت کے اندر بھائی اس کے برابر ہو کم از کم یا اس سے بہتر ہو, اگر یہ ناسخ جسے آپ بنا رہے ہیں کمزور درجے کی ہے دلیل بھائی تو یہ پھر ناسخ نہیں بن سکتی, مولانا بات سمجھ میں آئی, جیسے آیت کے اندر ایک حکم آ گیا اب خبر واحد کے ذریعے اس کو منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے مولانا کہ جو دوسری دلیل ہے جس کو آپ ناسخ بنا رہے ہیں وہ منسوخ کے برابر ہونی چاہیے کم از کم, یا اس سے کیا ہونی چاہیے قوت کے اندر اس سے زیادہ قوی ہو, تو پھر اس صورت میں یہ ناسخ بن جائے گی بھائی, تو ہمارے نزدیک جیسے خاص قطعی تھا اسی طرح عام بھی قطعی ہے, تو یہ اس کے برابر ہوا, لہذا عام کے ذریعے خاص کا نسخ جائز ہے, عام کے ذریعے خاص کا کیونکہ یہ بھی قطعی ہے خاص کی طرح, تو یہ اس کے برابر درجے کا ہوا, تو کہتے ہیں حتی یجوز نسخ الخاص بہ ای بالعامی, یہاں تک کہ خاص کا نسخ جائز ہے عام کے ذریعے, لانہ یشترط فی الناسخ ان یکون مساویا للمنسوخ او خیرا منہ, اس لیے کہ شرط لگائی گئی ہے ناسخ کے اندر کہ ان یکون مساویا للمنسوخ, کہ وہ شرط ہے ناسخ کے اندر کہ وہ مساوی ہونا چاہیے منسوخ کے, او خیر امن ہو یا اس سے بہتر ہونا چاہیے یعنی اس سے قوی ہونا چاہیے بھائی, یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی, کوئی مشکل تو نہیں جی, آگے دیکھیے, کحدیث العرانیین نسخ بقوله علیہ السلام استنزہوا عن البول, جیسے کہ عرانیین کی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے, استنزہوا عن البول, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں استنزہوا عن البول, بچو تم پیشاب سے, تو یہ حدیث عرینہ جو ہے حدیث عرانیین جو ہے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے بھائی, یاد رکھیے عرینہ ایک قبیلہ ہے عرب کا, اس قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ جو ہے مدینہ منورہ آئے مسلمان ہو کر, سات یا آٹھ افراد تھے لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور یہ بیمار ہو گئے بھائی, ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ان کے پیٹ پھول گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر حکم دیا کہ بھائی مدینہ منورہ کے پاس مسلمانوں کی جو صدقے کی اونٹنیاں ہیں ان کے پاس جا کر رہیں اور ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پئیں اور ان کا پیشاب بھی پئیں تو انہیں شفا حاصل ہوگی بھائی, سمجھ میں حدیث میں آتا ہے بھائی, اشربو من البانیہا و ابوالیہا, کہ تم لوگ پیو اس اونٹنیوں کے دودھ میں سے بھی اور ان کے پیشاب میں سے بھی, جی تو یہ سات یا آٹھ افراد تھے بھائی, یہ وہاں جا یہ مدینہ منورہ سے چھ میل کے فاصلے پر مسلمانوں کی صدقے کی اونٹنیاں تھیں وہاں رکھی جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہے بھی مقرر فرمائے تھے, یہ لوگ وہاں جا کر رہنے لگے اور جلدی انہیں اس طریقے سے شفا حاصل ہو گئی، لیکن انہوں نے پھر یہ بدعہدی کی بھائی کہ وہ چرواہے کو قتل، چرواہے جو تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو بھگا کر لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ جاؤ بھائی انہیں پکڑ کر لے کر آؤ. صحابہ گئے بھائی اور انہیں پکڑ کر لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھیں گرم سلائیوں سے پھوڑ دی جائیں اور انہیں شدید گرمی کے اندر دھوپ میں بھائی ریت پر ڈال دیا جائے. چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر سارے مر گئے بھائی، تڑپ تڑپ کر. اور ان کے ساتھ یہ سخت سلوک اس لیے کیا گیا کہ ہاتھ پاؤں تو اس لیے کاٹے گئے کیونکہ یہ ڈاکو تھے مولانا، اور ڈاکو کی یہی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا جاتا ہے. اور ان کے آنکھوں میں، ان کی آنکھیں گرم سلائیوں سے پھوڑ دی گئیں اس لیے کیونکہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ اسی طرح کیا تھا، بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا تھا بھائی. ان کی آنکھوں میں اور ان کی زبان پر کانٹے چبھوئے تھے بھائی، کانٹے، کیکر کے کانٹے کبھی دیکھیں آپ اگر آپ نے بھائی، بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں بھائی. تو ان کی، انہوں نے بھی اسی طرح چرواہوں کو بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا تھا، چنانچہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرنے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیے بھائی یہاں حدیث میں آیا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرما رہے ہیں، اشربوا من البانها وابوالبها، کہ پیو تم ان اونٹنیوں کے دودھ میں سے بھی اور ان کے پیشاب میں سے بھی بھائی. تو دیکھیے یہ حدیث بھائی خاص ہے ابل کے پیشاب کے ساتھ، اور اسے پتہ لگتا ہے کہ ابل کا جو پیشاب ہے وہ طاہر ہے اور اس کا اور حلال ہے، مولانا کیا ہے؟ حلال بھائی، اس کا پینا جائز ہے. سمجھ میں آیا یہ حدیث کیا ہے؟ خاص ہے. کس چیز کے ساتھ؟ اونٹ کے پیشاب کے ساتھ، کہ معلوم ہو وہ کیا ہے، پاک ہے اور حلال ہے، اس کا پینا جائز ہے بھائی. جبکہ ایک دوسری حدیث ہے مولانا، اس حدیث میں آتا ہے جیسے کہ متن میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پیشاب سے بچو، اس لیے کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے بھائی، اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے بھائی. آپ دیکھیے یہ حدیث مولانا عام ہے، اس میں کسی خاص چیز کے پیشاب کی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، استنزہوا عن البول، کیا کرو پیشاب سے بچو بھائی. تو اس میں جنس آیا مولانا، اس پر الاسلام داخل ہوا مال، تو یہ شامل ہوا ہر پیشاب کو کہ ہر چیز کے پیشاب سے بچو. تو اور وہ پہلی حدیث کیا تھی؟ وہ خاص تھی کس چیز کے ساتھ؟ اونٹ کے پیشاب کے ساتھ. اور یہ دوسری حدیث کیا ہے؟ یہ عام ہے، استنزہوا عن البول، اس کے اندر کسی خاص چیز کے پیشاب کا ذکر آیا نہیں، بلکہ مطلق ہے مولانا، عام ہے، یہ ہر پیشاب کو شامل ہوئی. تو اب دیکھیے ایک طرف وہ خاص ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اونٹ کا پیشاب کیا ہے، حلال ہے. چنانچہ اسی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے بھائی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ معقول اللحم، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے بھائی، اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، گائے وغیرہ، یہ معقول اللحم جانور جو ہیں ان کا پیشاب پاک ہے بھائی. جبکہ دوسری، تو یہ حدیث خاص ہے مولانا، پہلی حدیث جو ہے جو اہل عرینہ والی ہے، اور دوسری حدیث عام ہے بھائی. تو ایک حدیث میں خاص آیا اور دوسری حدیث میں عام آیا، اور مسئلہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ عام جو ہے خاص کی طرح قطعی ہے مولانا، عام کیا ہے؟ خاص کی طرح قطعی ہے، لہذا عام کے ذریعے خاص کا نسب جائز ہے. چنانچہ یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خاص جو ہے حدیث ہے، اس کے لیے یہ عام حدیث کیا بن جائے گی؟ ناسخ بن جائے گی. کیونکہ عام بھی اسی درجے کا ہوتا ہے جس درجے کا خاص ہوتا ہے، لہذا عام کے ذریعے خاص کا نسخ جائز ہے۔ تو یہاں یہ دوسری حدیث اول کے لیے کیا بن جائے گی؟ ناسخ بن جائے گی۔ بھائی معلوم ہوا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب بھی پاک نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ استنزہو عن البول، پیشاب سے تم بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے بھائی، پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث عام ہے، اس میں معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کی کوئی قید موجود نہیں ہے۔ معلوم ہو یہ معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو بھی شامل ہے اور غیر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو بھی شامل ہے۔ تو یہ عام حدیث جو ہے یہ ناسخ بن جائے گی پہلی خاص حدیث کے لیے بھائی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھائی خاص تو قطعی ہوتا ہے لیکن عام قطعی نہیں، لہذا دوسری حدیث اب پہلی کے لیے ناسخ بھی نہیں بن سکتی بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بس مسئلہ صرف اتنا ہی بیان ہوگا، اسی کی شارح تفصیل بیان کریں گے کہ پہلی حدیث خاص ہے، دوسری حدیث عام ہے، اور عام بھی خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے، لہذا اس عام کے ذریعے پہلے خاص، وہ عام جو ہے خاص کے لیے کیا بن جائے گا؟ ناسخ بن جائے گا، کیونکہ دونوں برابر درجے کے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک میں نے بتلایا یہ عام خاص کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا، اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک خاص تو قطعی ہے لیکن عام کیا ہے؟ ظنی ہے، لہذا ظنی قطعی کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا، بلکہ ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ ہی کے درجے کا ہو یا اس سے زیادہ قوی ہو۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے مولانا کتاب پر بھائی، کحدیث العرنیین نسخ بقوله علیہ السلام استنزہو عن البول، جیسے کہ حدیث عرنیین جو ہے وہ منسوخ ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، استنزہو عن البول کہ تم لوگ بچو پیشاب سے، وعرنیون قبیلۃ ینسبون الی عرینۃ تصغیر عرنۃ التی ہی واد بعرفات، اور عرنیون یہ قبیلہ ہے جو منسوب ہے عرینہ کی طرف بھائی، تصغیر عرنہ یہ تصغیر ہے عرنہ کی، التی ہی واد بعرفات جو کہ ایک وادی ہے عرفات کے اندر بھائی، عرفات کے اندر ایک وادی ہے عرنہ بھائی، تو اسی کی تصغیر عرینہ ہے مولانا جو قبیلے کا نام ہے، اور اس قبیلے والوں کو کیا کہیں گے؟ عرنی بھائی، سمجھ میں آیا؟ عرنی، جیسے جوہینا قبیلہ ہے اس قبیلے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جوہانی بھائی، جو اس کی طرح منسوب ہے۔ وحدیثہم ما روا انس بن مالک رحمہ رضی اللہ جی رحمہ اللہ ہے، رضی اللہ ہونا چاہیے بھائی، صحابی ہیں، انس نون پر بھی فتحہ ہے یاد رکھنا، اور ان کی حدیث جو ہے وہ جو روایت کی ہے، ما روا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جس کو روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان قوم من عرینۃ اتوا المدینۃ، کہ ایک قوم جو عرینہ میں سے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں عرینہ میں سے، اتوا المدینۃ وہ مدینہ منورہ آئے، فلم توافقهم پس وہ مدینہ ان کو موافق نہ آیا، فصفرت الوانهم پس زرد ہو گئے ان کے رنگ، وانتفخت بطونهم اور پھول گئے ان کے پیٹ، فامرهم رسول اللہ علیہ السلام ان یخرجوا الى ابل الصدقه ويشربوا من البانها وابوالها، تو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہ وہ نکلیں صدقے کے اونٹوں کی طرف اور پیئیں ان کے دودھ میں سے بھی اور ان کے پیشاب میں سے بھی، فصح ہو تو وہ تندرست ہو گئے، ثم مرتدوا پس پھر وہ مرتد ہوئے، فقتلوا الرعاۃ پس انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا، رعاۃ جمع ہے راعی کی، پس انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا، وطاق الابلا اور ہانک لے گئے اونٹوں کو ہانکا بھائی، یعنی انہیں لے گئے، فبعث رسول اللہ صلی اللہ، بھائی دیکھا ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور پیٹ پھول گئے بھائی، مدینہ منورہ یاد رکھیے، مدینہ منورہ کی مثال بھٹی کی طرح ہے بھائی، جیسے بھٹی میں کسی دھات کے اندر میل کچیل کو نہیں چھوڑتی، اس سے دور کر دیتی ہے میل کچیل کو، جیسے سونے کو پگھلایا جائے میل کچیل کو اس سے الگ کر لیا جاتا ہے، تو اسی طرح مدینہ کی مثال بھی بھٹی کی طرح ہے، یہ بھی اپنے اندر میل کچل کو برداشت نہیں کرتا، اس کو الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے دیکھو یہ بدباطن لوگ تھے، تو ان کو بھی مدینہ نے اپنے اندر نہیں رہنے دیا، یہ بیمار ہو گئے بھائی، انہیں نکلنا پڑا وہاں سے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ان چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹنوں کو ہانک لے گئے۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اثرہم قوما، پس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قوم کو۔ فأخذوا، پس ان کو پکڑا گیا۔ فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم والسمل أعينهم وتركهم في شدة الحر حتى ماتوا، پس حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کے کاٹنے کا، اور ان کی سمل کہتے ہیں پھوڑنا، اور ان کی آنکھوں کے پھوڑنے کا۔ وترکہم، سمل اعینہم، قطع پر عطف ہے مولانا، بقطع ایدیہم و بسمل اعینہم، وترکہم اس کا بھی اسی پر عطف ہے، وترکہم فی شدت الحر، اور ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، فی شدت الحر، سخت گرمی کے اندر، حتی ماتو، یہاں تک کہ وہ مر گئے بھائی، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ فہذا حدیث خاص ببول الابل، پس یہ حدیث جو ہے خاص ہے، ببول الابل، کس کے ساتھ خاص ہے؟ ابل کے، یعنی اونٹ کے پیشاب کے ساتھ۔ یدل علی طہارتہ و حلہ، دلالت کرتی ہے یہ حدیث اونٹ کے پیشاب کے پاک ہونے پر، و حلہ، اور اس کے حلال ہونے پر۔ وبه تمسک محمد رحمہ اللہ فی ان بول ما یوکل لحمه طاہر و یحل شربه للتداوی وغیرہ، اور اسی کے ذریعے استدلال کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے کہ ان بول ما یوکل پیشاب اس جانور کا جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے طاہر، وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ وَيَحِلُّ شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِ وَغَيْرِهِ، اور حلال ہے اس کا پینا علاج کے وغیرہ کے لیے، بطور علاج وغیرہ کے اس کا پینا جائز ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وَعِنْدَهُمَا، اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، وَمَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، یہ جو ہے مولانا یہ حدیث منسوخ ہے حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے، استنزہوا من البول، کہ بچو تم لوگ پیشاب سے، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہو عام لماقول اللحم وغیرہ، اور یہ حدیث عام ہے، یہ جی لماقول اللحم وغیرہ، ماقول اللحم کے لیے بھی، اور معقول اللحم اور غیر معقول اللحم عام، ان کے لیے عام ہیں، یہ سب کو شامل ہے۔ فقد نسخ الخاص بهذا العام، پس تحقیق منسوخ کر دیا گیا خاص کو اس عام کے لیے۔ فبول ما یوکل لحمه وغیرہ کلہ نجس حرام، پس پیشاب اس جانور کا جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ کا، یعنی جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کلہ، سب کے سب جو ہیں، نجس حرام، وہ کیا ہیں؟ نجس ہیں، حرام ہیں۔ لا یحل شربہ واستعمالہ للتداوی وغیرہ، حلال نہیں ہے ان کا پینا اور ان کا استعمال کرنا علاج بطور علاج کے، علاج کے وغیرہ، علاج وغیرہ کے طور پر اس کا استعمال، اس کا پینا حلال نہیں ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ویحل عند ابی یوسف رحمہ اللہ فی التداوی للضرورت علی ما عرفا، اور حلال ہے ماں ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، فی التداوی، کس کے اندر؟ دوا کے طور، یعنی علاج کے طور پر، للضرورت، بنا بر ضرورت کے، علی ما عرفا، بنا بر اس کے جیسا کہ جانا گیا، یعنی جیسا کہ آپ فقہ میں جان چکے ہیں بھائی۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو کیا ہے؟ پاک معقول اللحم، جانوروں کا پیشاب پاک ہے، حلال ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے، نہ نجس ہے، حرام ہے، نہ ویسے استعمال جائز، نہ بطور علاج کے، بطور علاج کے بھی اس کا استعمال جائز نہیں۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہ نجس حرام ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، بطور دوا کے اس سے استعمال کرنا جائز ہے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب یہ جو دوسری حدیث ہے مولانا، استنزہوا من البول، اس کا واقعہ بھی ذکر کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں وَقِصَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ النَّاسِخِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور اس ناسخ حدیث کا قصہ وہ جو روایت کیا گیا ہے حضور علیہ السلام جو ہیں لما فرغ من دفن صحابی صالح، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے ایک نیک صحابی کے دفن سے، ابتلی بعذاب القبر، اچھا لما فرغ من دفن صحابی صالح، جب فارغ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نیک صحابی کے دفن سے، ابتلی بعذاب القبر، تو اس کو مبتلا کر دیا گیا، کس میں؟ عذاب، اس کو مبتلا کیا گیا عذاب قبر میں، تو جاء الى امرأته، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیوی کے پاس تشریف لائے، فسألها عن اعماله، پوچھا جو ہے اس کے عمل کے بارے میں، پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ ان کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، فقالت، تو بیوی کہنے لگی، کان یرعی الغنم، کہ یہ جو ہے غنم بھیڑ بکری کو کہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا شاد کا لفظ بھی کیا ہے، بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، وہ بیوی کہنے لگی کان یرعی الغنم، کہ یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ولا یتنزہ من بولہ، اور بچتے نہیں تھے ان کے پیشاب سے، یعنی اس میں احتیاط نہیں کرتے تھے، فحین اذن قال علیہ السلام، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے کہا فرمایا استنزہو من البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ تم لوگ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، فہو بحسب شأن النزول ایضا خاص، اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا یہ حدیث عام ہے، لیکن پھر تو یہ حدیث بھی خاص ہوئی، بھئی اس میں بھی تو معقول اللحم جانور کے پیشاب مراد ہے، بھئی کیا مراد ہے، کس سے؟ دیکھو نا کہ ذکر آیا کہ یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور ان کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، تو معلوم ہوئی تو انہی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں استنزہو عن البول، تو عام اس کو کیسے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے یہ حدیث خاص ہے، شان نزول کہتے ہیں وہ خاص سبب، وہ خاص جزئی واقعات جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی، بھائی تو کہتے ہیں اگرچہ یہ حدیث بھی شان نزول اور کے اعتبار سے کیا ہے، خاص، اس جزئی واقعے کے اعتبار سے خاص ہے، لیکن اعتبار تو جو ہے وہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوگا، حدیث کے اندر جو لفظ ہے ان کا اعتبار کیا جائے گا، اگرچہ شان نزول خاص ہے، اس حدیث کے ورود کا سبب کیا ہے، ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اعتبار الفاظ کا کیا جائے گا، اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ عام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا استنزہو عن البول، دیکھو یہاں ما یوکل لحمہ کا ذکر موجود ہے نہیں، مطلق بول کا ذکر آیا، یہ شامل ہے بول ما یوکل لحمہ کو بھی اور اس کے علاوہ سب کو، مانا تو اعتبار عموم الفاظ کا ہے، وہ خصوص سبب کا اعتبار نہیں، فہو بحسب شان النزول ایضا خاص ببول ما یوکل لحمہ، تو یہ حدیث شان نزول کے اعتبار سے یہ بھی خاص ہے، ببول ما یوکل لحمہ، کس چیز کے ساتھ خاص ہے، ما یوکل لحمہ کے بول کے ساتھ، کما کان المنسوخ خاصا بھی، جیسے کہ منسوخ خاص ہے اسی کے ساتھ، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ، لیکن اعتبار جو ہے وہ عموم لفظ کا ہے، والذی یدل علی کون حدیث العرنیین منسوخا بهذا الحدیث، یہاں سے دراصل مصنف جو ہیں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، بھائی وہ کہتے ہیں وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ حدیث عرنیین منسوخ ہے اس حدیث کے ذریعے، کہ ان المسلط التی تضمنہا حدیث العرن، بھائی پہلے مسلح سمجھ لو، بھائی مسلح، مسلح کہتے ہیں بھائی شکل و صورت کو بگاڑ دینا، مسلح کسے کہتے ہیں، شکل و صورت کو بگاڑ دینا بھائی، کہ کسی شخص کے انسان، اس کی ناک، کان، آنکھیں، ہونٹ وغیرہ کاٹ کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلح بھائی، کیا کہتے ہیں، اس کو مسلح کہتے ہیں بھائی، اور دیکھیے اس حدیث اہل عرینہ کی جو حدیث ہے اس میں مصلح کیا گیا، وہ جن کو پکڑا گیا تھا ان کو کیا کیا گیا، مصلح کیا گیا، ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں بھائی، اور مصلح بالاتفاق منسوخ ہے بھائی، مصلح کیا ہے بالاتفاق، اسلام میں تو جائز تھا، بعد میں کیا کر دیا گیا اسے منسوخ کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں شارح فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ حدیث عرانیین منسوخ ہے وہ یہ کہ مصلح جو ہے، مصلح جو جس کا ذکر اس حدیث اہل عرینہ میں آیا تھا مولانا، وہ مصلح بالاتفاق منسوخ ہے۔ جب وہ منسوخ ہے معلوم ہوا کہ وہ جو ساتھ دوسرا حکم بیان ہوا وہ بھی کیا ہے، کون سا دوسرا حکم بیان ہوا تھا، اشربوا من البانها وابوالها، وہ بھی منسوخ ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والذی يدل على کون حدیث العرانیین منسوخا بهذا الحدیث، یہاں سے دراصل مصنف جو ہیں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حدیث استنزہوا عن البول جو ہے اس کو ناسخ قرار دیا اور حدیث اشربوا من البانها وابوالها کو منسوخ قرار دیا، لیکن ناسخ تو اس کو تبھی قرار دیا جا سکتا ہے جب تاریخ کا علم ہو، یہ علم ہو کہ اشربوا من ابوالها والبانها حدیث مقدم تھی اور یہ استنزہوا من عن البول کیا ہے، مؤخر ہے، پھر ہی اس کو ناسخ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ علم ہی نہ ہو تو پھر اس کو ناسخ قرار بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو شارح فرماتے ہیں بھائی کہ یہ جو حدیث عرانیین کے منسوخ ہونے پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ اس حدیث کے اندر مصلح کا ذکر آیا ہے، اور مصلح بالاتفاق منسوخ ہے، جب مصلح منسوخ ہے تو اشربوا من البانها وابوالها بھی کیا ہوا، منسوخ ہوا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ جب حدیث کا ایک جز منسوخ ہے معلوم ہوا دوسرا جز بھی کیا ہے، منسوخ ہے بھائی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہلا حکم بھی کیا ہو چکا ہے، دوسرا حکم بالاتفاق منسوخ ہے تو پہلا حکم بھی منسوخ ہے بھائی۔ مگر بعض علماء نے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا بھائی، اس لیے کیونکہ اس حدیث کے اندر دو حکم ہیں مولانا، ایک اشربوا من البانها وابوالها اور دوسرا کس چیز کا ذکر موجود ہے، مصلح کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ دو الگ الگ حکم ہوئے، اور ایک حکم کے منسوخ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا حکم بھی کیا ہو، منسوخ ہو۔ تو یہ دلیل کے طور یہ کوئی قوی دلیل نہیں ہے بھائی، ایک حکم منسوخ ہو، ہو سکتا ہے بھائی ایک ہی منسوخ ہوا ہے دوسرا منسوخ نہ ہوا ہو بھائی، تو یہ کوئی قوی جواب نہیں بھائی۔ تو اور علماء نے بہت سے جوابات دیے مولانا، سمجھ میں آیا، بہت سے جوابات نہیں ہیں۔ ایک جواب یہ مولانا کہ وہ حدیث عرینہ جو ہے وہ مبیح ہے مولانا، مبیح، اس سے اباحت کا پتہ چلتا ہے، اور حدیث استنزہوا عن البول یہ حدیث محرم ہے مولانا، اس سے حرمت کا پتہ چلتا ہے، استنزہوا عن البول پیشاب سے بچو، تو اسے کس چیز کا پتہ لگا، حرمت کا۔ تو پہلی حدیث ہوئی مبیح، دوسری حدیث کیا ہوئی، محرم، اور مسلمہ قانون ہے کہ عند التعارض محرم کو ترجیح ہوتی ہے مبیح پر بھائی۔ بات سمجھ میں آئی، علم حدیث کا مسلمہ قانون ہے مولانا کہ عند التعارض مبیح پر محرم کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے، ایک سے اباحت کا پتہ چل رہا ہے، ایک سے حرمت کا پتہ چل رہا ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ کس پر عمل کیا جائے، حرمت پر عمل کر لیا جائے بھائی۔ نیز شارح نے جواب دیا بھائی کہ مصلح کے منسوخ ہونے سے پتہ چلا کہ باقی حصہ بھی حدیث کا کیا ہے، منسوخ ہے، کیونکہ تقدم و تاخر کا علم نہیں ہے، کون سی حدیث مقدم ہے اور کون سی مؤخر، تاریخ کا علم نہیں۔ لیکن بہرحال مصلح کے منسوخ ہونے سے پتہ چل گیا کہ دوسرا حصہ بھی کیا ہے، حدیث کا منسوخ ہے مولانا۔ لیکن حق یہ ہے مولانا کہ حدیث عرینہ مقدم ہے اس لیے کیونکہ یہ واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا بھائی، 6 ہجری میں اہل عرینہ کا واقعہ پیش آیا بھائی. اور استنزہو عن البول بھائی، یہ حدیث یہ روایت ہے مولانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مؤخر الاسلام ہیں بھائی، وہ آخر زمانے میں اسلام لائے ہیں، سن 7 ہجری میں وہ مسلمان ہوئے ہیں بھائی. تو اہل عرینہ کا واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ استنزہو عن البول کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. معلوم ہو یہ حدیث مؤخر ہے، اور جب یہ مؤخر ہے تو اس مقدم کے لیے کیا بن سکتی ہے؟ ناسخ بن سکتی ہے بھائی. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں والذی یدل علی کون حدیث العرنیین منسوخا بهذا الحدیث، اور وہ چیز جو دلالت کرتی ہے حدیث عرنیین کے منسوخ ہونے پر اس حدیث کے ذریعے، کہ ان المسلط التي تضمنها حدیث العرنیین منسوخۃ بالاتفاق، اس لیے کہ وہ مسلط جس کو متضمن ہے حدیث عرنیین، یعنی جس کا ذکر حدیث عرنیین میں آیا ہے، وہ منسوخ ہے بالاتفاق، لانها كانت في ابتداء الاسلام، اس لیے کیونکہ مسلط کس میں تھا؟ ابتدائے اسلام میں جائز تھا، اس کے بعد اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا بھائی ہمیشہ کے لیے. جی تفصیل کا پتہ چل گیا آپ کو بھائی. بھائی دیکھیے اس حدیث کا قصہ یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ذکر کیا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، چنانچہ آپ نے درخت سے دو شاخیں لیں اور ان شاخوں میں سے ایک کو ایک قبر پر لگا دیا اور دوسری کو دوسری قبر پر لگا دیا، اور فرمایا کہ امید ہے ان کے خشک ہونے تک ان سے عذاب کم کر دیا جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبز شاخیں ان درختوں پر، ان قبروں پر لگا دی تاکہ ان سے کیا کر دیا جائے؟ عذاب کو کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. اب یہ اس طرح کا واقعہ یاد رکھیے، دو تین قسم کئی احادیث میں آتا ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ ایک ہی واقعہ ہے، تھوڑا بہت ان میں فرق آتا ہے احادیث کے اندر، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے، دو تین مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. دو تین بعض کہتے ہیں ایک ہی واقعہ ہے، بعض کیا کہتے ہیں دو تین واقعے پیش آئے اس طرح کے بھائی. پھر اس کے اندر بھی اختلاف ہے مولانا کہ یہ کفار کی قبریں تھیں یا مسلمانوں کی قبریں تھیں. بعض کو کہتے ہیں کفار کی قبریں تھیں، بحضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بطور شفقت کے بھائی کیا فرما دیا، ان پر شاخ لگا دی کہ چلو کچھ دیر کے لیے کیا ہو جائے، اس پر اس سے عذاب کم ہو جائے بھائی. لیکن جمہور محدثین کہتے ہیں نہیں یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں بھائی، مسلمانوں کی قبریں تھیں. پھر یاد رکھیے اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک قبر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے بھائی. انصار جو تھے مدینہ منورہ کے، انصار کے دو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج، اس میں سے اوس کے جو سردار تھے ان کا کیا نام تھا؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں مولانا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک قبر کس کی تھی؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور اسی وجہ سے دیکھیے بھائی شارح کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے، من دفن صحابی صالح، کس سے؟ ایک نیک صحابی کے دفن سے فارغ ہوئے. لیکن مولانا علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے بھائی. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں بھائی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی موت کی وجہ سے عرش الہی جو ہے وہ لرزنے لگا تھا بھائی، اور ان کے جنازے کے اندر ہزار ہا فرشتے نازل ہوئے تھے بھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے دفن کے وقت موجود تھے، حضور نے پڑھایا بھائی جنازہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ موجود تھے. لہذا کہتے ہیں یہ کہنا کہ ان میں سے ایک تو یہ صحابی کون تھے حضرت سعد ابن معاذ, نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی. علامہ ابن حجر نے بڑے سختی سے اس کی تردید کی ہے کہ یہ حضرت سعد ابن معاذ نہیں ہو سکتے بھائی. اور پھر نیز اس لیے بھی نہیں ہو سکتے مولانا کہ یہ جو قبر میں دفن کیے گئے تھے حضور علیہ السلام ان کے دفن کے وقت موجود نہیں تھے. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبریں نئی بنی ہوئی تھیں, حضور نے پوچھا صحابہ سے من دفنتم اليوم ہاہنا, آج تم نے کس کو یہاں دفنایا, حضور نے باقاعدہ پوچھا. تو جبکہ حضرت سعد کے جنازے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے بھائی. تمہیں معلوم ہوا ان قبروں کے دفن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, جبکہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے. تو جن کو عذاب دیا جا رہا تھا ان کے دفن کے وقت حضور موجود نہیں تھے بھائی. تو ثابت ہوا کہ یہ قبر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی بھائی, کوئی اور مسلمان تھے بھائی. تو یہ انصار میں سے کوئی اور مسلمان تھے, ان کی قبریں تھیں جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا بھائی. تو یہاں شارح کہتے ہیں بھائی انہ علیہ السلام لما فرغ من دفن صحابی صالح, شارح کی عبارت سے یہ معلوم ہو رہا ہے بھائی کہ حضور علیہ السلام دفن کے وقت موجود ہیں. جب حضور علیہ السلام کیا ہوئے فارغ ہوئے اس کے دفن سے تو اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا, لیکن میں نے بتایا بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے وقت موجود ہی نہیں تھے, بلکہ میں نے حدیث کے باقاعدہ الفاظ ذکر کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من دفنتم اليوم ہاہنا, آج تم نے کس کو یہاں دفن, نئی نئی قبریں تھیں, حضور نے پوچھا کن کو یہاں دفن کیا ہے کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے بھائی. چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, الله اعلم بحقيقة الكلام.